ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج اس زمانے میں، جس دور میں کہ ہم جی رہے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے، اور پھر اس کے بعد گویا کہ اپنے لیے وہ ایک سہولت کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جب مشکل ہے تو ہم کیسے چلیں. لیکن یہ ایک مفروضہ ہے صرف. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص ایسی بات کہتا ہے تو گویا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے، اور اعتراض کیوں کر ہے کہ جس مالک و خالق نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے اس کے اول، درمیان اور آخر کو بنایا ہے، کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا دین پر چلنا مشکل ہوگا؟ تو گویا اس نے ایک ایسا دین دے کر نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہ اب ہمارے لیے اس دین پر چلنا مشکل ہو گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. اگر دین پر چلنا مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ دین ہمارے لیے نازل ہی نہ فرماتے. اس لیے یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ دین پر چلنا مشکل. دین پر چلنا تو آسان ہی ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ شیطانی اثرات کی بنا پر، اور معاشرے میں شیطانی اثرات کے نفوذ کی بنا پر، ہم نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، اور ان صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے بعد اب ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے. اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص بستر پر لیٹا رہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت صحیح دیے، لیکن اب وہ چلتا ہی نہیں، بستر پر ہی لیٹا ہوا ہے، مشق بھی نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں بھی نہیں چلاتا، تو لیٹے لیٹے گویا اس نے اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیا. اب اگر وہ نہیں چل سکتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کو وہ الزام نہیں دے سکتا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی، یا میرے لیے جو ہے وہ چلنا مشکل ہے. چلنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی صلاحیت کو خود ضائع کر دیا ہے. بعض لوگ اتنا کم کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے ان کا معدہ سکڑ جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ کھاؤ پیو ورنہ تمہارا معدہ سکڑ جائے گا، اور پھر بعد میں کوشش بھی کرتے ہیں تو نہیں کھا سکتے. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سلامت پیدا نہیں کیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن خود اس نے اپنے آپ کو خراب کیا. اسی طریقے سے یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور پھر صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، تو دین پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے بڑی عجیب، کہ تم ذرا تصور کرو کہ میدان حشر ہے، لوگوں کے نام اعمال کھولے جا رہے ہیں، اور ہاتھوں میں دیے جا رہے ہیں، اور سب کے سامنے اللہ رب العزت یہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری طرف انبیاء کو بھیجا، لیکن تم نے اس کے باوجود دین پر عمل نہیں کیا. اب سوچئے کہ کوئی شخص یہ کہہ کر کہ اللہ دین پر چلنا بڑا مشکل تھا، میں دین پر نہیں، تو نے ایسا دین دے کر بھیجا کہ جس پر میں چل نہیں سکتا تھا، تو بتائیے یہ کہہ کر کیا وہ اللہ تعالی سے گلو خلاصی کرا سکے گا، اس کی ہو سکے گی گلو خلاصی، یا اپنی جان چھڑا سکے گا وہ یہ کہہ کر کہ صاحب دین پر چلنا بڑا مشکل تھا اس لیے میں دین پر عمل نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ تعالی نے اس کے جواب میں یہ فرما دیا کہ میرے بندے یہ بتا دے کہ بے شک شیطانی اثرات بھی بہت تھے، معاشرہ بھی ایسا تھا، دین پر چلنا بھی بظاہر مشکل تھا، تو ایسے مشکل میں تو نے مجھ سے مدد مانگی، میری طرف رجوع کیا، کیا کبھی تو نے یہ کہا کہ اللہ میرے لیے دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، شیطانی طاقتیں اور قوتیں جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور میں دین پر نہیں چل پا رہا، تو نے کبھی کہا مجھ سے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تو یہ بتلا دیا، نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ساتھ میں اہدنا الصراط المستقیم بھی کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. تو یہ سب تعلیم و تبلیغ اور تلقین اللہ تعالی کی طرف سے ہے. کیا تو نے اے بندے کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر مجھ سے مدد چاہی؟ حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک تنہائی میں بیٹھے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے مدد چاہے اور یہ سارے حالات اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے روئیں، اپنی زبان کو استعمال کریں، اس کے سامنے عاجزی دکھلائیں اور کہیں کہ اللہ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں، دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے، حالات ایسے نہیں ہیں بظاہر، لیکن اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اور روزانہ کچھ دیر 10-15 منٹ اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ سے مدد طلب کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہیں، اہدنا الصراط المستقیم بھی کہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. فرمایا 40 دن کر کے تو دیکھو، کوئی بہت زیادہ مشکل نسخہ نہیں ہے. اب اگر کسی شخص سے یہ بھی نہ ہو سکے تو اسے کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ دین پر چلنا صاحب مشکل ہے، تو بہت آسان سی بات ہے، اتنا کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے آدمی اتنا کیوں نہیں کرتا؟ سارا نہ صحیح، جتنا ہو سکتا ہے اتنا آدمی کر لے، جس حد تک کر سکتا ہے وہ کرے، انشاءاللہ جب ہم اتنا کر لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں مزید کی رہنمائی فرما دیں گے، مزید پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم زمانے کا رونا روئیں، لوگوں کا رونا روئیں، ہم اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں اور اپنی ضرورتیں رکھیں جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اس لیے اپنے ساری مشکلات، سارے مصائب، ساری پریشانیاں، سارے دکھڑے سب اللہ کے سامنے رو بھائی، وہی ہماری مشکلات بھی دور کرنے والا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ ہم سے ہمت نہیں ہو رہی تھی، ہم نے آپ سے رجوع کیا تھا، ورنہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں جتنا کہہ کر کوئی نہیں بچ سکتا کہ صاحب ہم کیا کریں، معاشرہ ایسا تھا اور ویسا تھا. تو گویا کہ یہ تو اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان الدین یسرن، کہ دین آسان ہے، اور خود اللہ نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں ہم نے کوئی تنگی نہیں رکھی، چلنے والے چل ہی رہے نا، چاہے وہ آٹے میں نمک ہی صحیح، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو چل رہے ہیں؟ جب کچھ لوگ اس زمانے میں چل سکتے ہیں تو اور دیگر لوگ کیوں نہیں چل سکتے؟ کم از کم ان کے لیے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے آخرت میں. اس لیے محض اتنی بات کہہ کے کوئی شخص بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب میں، میرے لیے بڑی مشکلات. مشکلات تو سبھی کے لیے، اب جس کا جی چاہے ان مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور دین پر چلنے کی کوشش کرے. بلا شبہ مصائب تو اپنی جگہ پر ہیں. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے، کوشش کیجئے دین کو پورے طور پر اختیار کرنے کی، اور جہاں تکلیف کا مرحلہ آ جائے، مشکل آ جائے، تو اللہ سے مدد مانگیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کو نماز پڑھنے کا بھی نہ کہے، جو آدمی سچ نہیں بولتا ہو تو دوسرے آدمی کو یہ نہ کہے کہ صاحب تم سچ بولا کرو۔ اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی قرآن مجید کی ایک آیت سے لگی، اور بعض لوگ اس کو پیش کرتے ہیں شاید کو دلیل میں، جو کہ پیش کرنا صحیح نہیں۔ قرآن مجید میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو اس بات کی بنیاد پر اب لوگوں نے کہا کہ صاحب چونکہ آپ کر نہیں رہے اس لیے کہیں بھی نہ، چونکہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے نماز کا کہیں بھی نہیں، آپ خود سچ نہیں بول رہے لہذا کسی کو سچ کی تلقین بھی نہ کریں، آپ چونکہ خود رشوت لے رہے ہیں اس لیے کسی کو منع بھی نہ کریں، یہ ہم نے مفروضے قائم کر رکھے۔ لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے اپنے طور پر سمجھ لیا ہے۔ آج مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم دین کا معاملہ از خود طے کر لیتے ہیں، دین کے مسئلے کو خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ صاحب اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب، حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید میں کوئی بات کہے اپنی رائے سے تو فل یتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور مزید ایک روایت میں فرمایا کہ من قال فی کتاب اللہ عز وجل برأیہ فأصاب فقد أخطأ، کہ جس شخص نے قرآن مجید میں کوئی بات اپنی رائے سے کہی اگرچہ اس نے درست کہی ہو تب بھی اس نے غلطی کی۔ اب معاملہ تو اتنا نازک ہے کہ اپنی رائے سے چونکہ ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اپنی رائے ہم دے رہے ہیں کہ صاحب میری رائے میں اس آیت کی یہ تفسیر ہے، تو یہ کہنا بھی بڑا نازک معاملہ ہے۔ فرمایا کہ فقط اخطا، اس نے غلطی کی، اپنی طرف سے کوئی تفسیر، اپنی طرف سے کوئی وضاحت، اپنی رائے قرآن مجید کی کسی آیت کے سلسلے میں پیش کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بلکہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا محدثین کرام نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، اور مسلم شریف ان کی حدیث کی مستند ترین کتاب ہے، بخاری شریف کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے، بخاری کے بعد مسلم شریف کا، لیکن اپنی پوری کتاب میں کہیں اس نے وضاحتی نوٹ نہیں لکھا۔ پوری کتاب میں ہزاروں حدیثیں لکھی ہیں لیکن صرف جمع فرمائی ہیں، صرف جمع فرمائی، حتیٰ کہ ان حدیثوں پر باب تک بھی قائم نہیں کیا، صرف اس لیے کہ کوئی حرف ایسا نہ نکل جائے میری زبان سے کہ میں کہہ دوں اور آخرت میں پکڑ ہو جائے۔ ہمارے یہاں سارے مفسری بنے ہوئے، سارے محدث بنے ہوئے، جس کا جی چاہتا کہتا سب حدیث میں یوں آتا، قرآن میں یوں آتا، جس کا جی چاہتا یہ کہتا۔ لیکن اتنے بڑے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ کتاب میں ہزاروں حدیثیں جمع کر دیں، صحیح ترین حدیثیں، لیکن اپنی طرف سے وضاحت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، کہا کہ جمع کر دی ہیں، اب علماء کرام اس سے خود مطلب نکال لیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، اس قدر احتیاط کی۔ تو احادیث کے ساتھ معاملہ اتنی احتیاط کا کیا ہے محدثین کرام نے، اور ہمارا معاملہ قرآن حدیث کے ساتھ یہ کہ جس کا جی چاہتا ہے کوئی سی آیت قرآن کی پڑھ کے کہہ دیا اس کا یہ مطلب ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں، اور بعض تو ایسی باتیں مجھے معلوم ہوتی ہیں، بعض آدمی آتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں یہ آیا ہے، ان سے پوچھو بھائی کہاں ہے، یہ تو پتہ نہیں ہے، ہم نے سنا ہے، تو جو بات وہ کہہ رہے ہوتے نہ وہ قرآن مجید میں ہوتی نہ حدیث میں ہوتی، خالصتاً اپنی بات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جو قرآن میں اللہ میں نے ایسے کہا ہے، علیہ باللہ۔ جب معلوم نہیں ہے تو بھائی اس کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ بہت خطرے کی بات ہے اور بہت ہی بڑی بات ہے، یعنی بڑی جرأت کی بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سمجھے بغیر اپنی رائے سے کوئی بات کہہ دے۔ اس لیے ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا اپنا من مانا مطلب نکال لینا یا اپنی رائے سے کوئی متعین کر لینا یہ مناسب نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کا مطلب بھی لوگوں نے اپنے طور پر یہ نکال لیا کہ صاحب جو بات آپ کرتے نہیں ہو وہ کہو بھی مت کسی کو، اور اس کا مطلب یہ لے لیا کہ جو آدمی خود جو ہے اچھے کام نہیں کرتا وہ کسی دوسرے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا. یہ مقصد بھی مطلب بھی خود بخود لے لیا, حالانکہ شریعت میں ایسی بات نہیں. اصل تو یہ الٹا معاملہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اسے چاہیے خود بھی کرے. اصل تو یہ کہ جو آدمی دوسروں کو نصیحت کرتا ہے کہ نماز پڑھا کرو, روزے رکھا کرو, نیکی کا کام کیا کرو, تو اب بے شک نصیحت کرے, اس سے نہیں روکا جا رہا, لیکن کہا یہ جائے گا بھائی خود بھی اس پر عمل کرو. یہ نہیں ہے کہ یہ منع کرے کہ نصیحت ہی نہ کرو. یہ کہاں کی بات ہوئی؟ تو معاملہ بالکل الٹ ہے, لیکن ہم نے جو ہے اس کو اپنے طور پر بس سمجھ لیا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کا دعویٰ بھی مت کرو. مثلا نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ کہو کہ میں صاحب بڑا نمازی ہوں, حج نہیں کیا ہوا اور کہو کہ صاحب میں تو حاجی ہوں, تقوی کی زندگی نہیں اور اپنے آپ کو متقی سمجھو. اس کا یہ مطلب کہ جو چیز تم کرتے نہیں ہو اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ یہ مقصد اور یہ مطلب ہے اس آیت کا. لیکن لوگوں نے اس کا مطلب یہ بنا لیا کہ صاحب جو آدمی خود نہیں کرتا وہ دوسرے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا, تو یاد رکھیے غلط بات. اور یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, مثال بھی دی ہے میں نے کہ بھائی کوئی آدمی اگر شراب پیتا ہے تو کیا اس کا بیٹا پی رہا ہو تب بھی نہ روکے کہ بھائی چونکہ میں بھی پی رہا ہوں لہٰذا تم بھی پیو, میں روک نہیں سکتا تمہیں. کیا اس کا مطلب یہ صحیح ہوگا؟ آدمی خود زہر کھا رہا تو یہ کہے گا بھائی میرا بیٹا بھی کھا لے, اس لیے کہ جب میں کھاتا ہوں میں کیسے روکوں اس کو؟ ہرگز ایسا نہیں کرے گا. خود شراب پی رہا ہے, خود چوری کرتا ہے, خود برے کام کرتا ہے, لیکن بعض اوقات اپنی اولاد کو روکتا ہے کہ تم ایسا کام مت کرو. تو حقیقت بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسی برائی میں آدمی مبتلا ہے, لیکن دوسرے کو اچھائی کی نصیحت کی جا سکتی ہے. البتہ اسے کہا جائے گا بھائی تم جب دوسروں کو کہتے ہو تو خود بھی عمل کرو. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو نصیحت کرتا ہے اور پہلے سے عمل پیرا ہے, اور ایک شخص وہ ہے جو نصیحت تو کر رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا. تو دونوں کے کہنے میں اثر ہوگا, فرق ہوگا. بہت جو آدمی خود بھی عمل کرتا ہے اس کے کہنے میں اس کی بات کا اثر اور ہوگا, اور جو آدمی خود عمل نہیں کرتا وہ کہے گا تو اس کی بات کا اثر اور ہوگا. یعنی وہ کانوں تک تو جائے گی دل میں نہیں جائے گی, لیکن جو آدمی عامل ہوگا اس کی بات کانوں سے دل کے کانوں کے راستے دل میں پہنچے گی. یہ ہے اصل چیز. اس لیے آیت کا مطلب اور مفہوم میں نے بتلا دیا کہ اصل یہی ہے کہ جو بات کرتے نہیں اس کا دعویٰ مت کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ نصیحت بھی نہ کرے کوئی آدمی اگر کوئی اچھا کام خود نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر دیوار پر لکھی بھی کوئی بات اچھی ملے آدمی اس کو بھی لے لے. دشمن سے بھی اگر کوئی اچھی بات تمہیں حاصل ہو وہ بھی قبول کر لو, اس لیے کہ دشمن کی دشمنی اپنی جگہ پر, لیکن اگر وہ صحیح بات کہہ رہا تو قبول تو کر لو. تو اس لیے ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں تو خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہماری بات جاندار ہو جائے اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کا اثر دوسرے کے دل تک پہنچ جائے. تیسری بات یہ کہنے کی ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ مستحب اور آداب والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر نکیر کرتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز مستحب ہو یا آداب میں سے ہو اس پر نکیر کرنا جائز نہیں. فرض اور واجب یعنی اس کے ترک پر تو آدمی نکیر کرے. مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ فرض ہے, وتر چھوڑ دیے وتر بھی واجب ہے, تو ایسے عمل پر آدمی اس کو کہہ سکتا ہے بھائی نماز پڑھا کرو, روزے رکھا کرو, یہ واجب عمل ہے اس کو ترک مت کیا کرو. تو یہاں تک تو کہنا صحیح ہے, لیکن ایک چیز جو مستحب ہے یا آداب میں سے ہے تو ان مستحب اور آداب میں سے جو چیزیں ہیں ان پر نکیر کرنا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا, ایسا کہنا صحیح نہیں. اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اذان کے بعد کی مثلا دعا ہے, مستحب ہے, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آخر تک یہ جو دعا ہے تو یہ پڑھنا مستحب ہے. اب اگر کسی شخص نے نہیں پڑھی تو اس پر نکیر نہیں کرنی چاہیے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی. بعض آدمی بعض باتیں کہہ کر بعض لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں, تو مستحب عمل پر کوئی نکیر کرنا جائز نہیں. یا مثلا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو ان کو پوچھنا جو ہے یہ خلاف ادب ہے. مستحب یہ ہے کہ نہ پوچھا جائے. اب اگر کسی نے پوچھ لیے تو اس پر نکیر کرنا کہ تم نے ہاتھ کیوں پوچھ لیے, یہ درست نہیں اس قسم کی چیزوں پر. یا اسی طریقے سے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے تم بیٹھ جاؤ پھر کھانا لایا جائے, یہ نہ ہو کہ پہلے کھانا رکھوا دیا جائے پھر آ کر بیٹھو, تو یہ ادب کے خلاف ہے. لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس پر نکیر کرنا جائز نہیں, کیونکہ یہ فرض اور واجب عمل تو ہے نہیں, صرف آداب میں سے ہے. لہذا اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو اس پر نکیر نہ کرو. یا اسی طرح سے اقرب الی السنہ جو عمل ہے وہ یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے. لیکن اگر کوئی شخص میز کرسی پر بھی بیٹھ کر کھاتا ہے تو وہ بھی ناجائز نہیں, کھا سکتا ہے, ناجائز نہیں. بلکہ بعض صورتوں میں تو اگر سنت کا کوئی شخص مذاق اڑائے اور تم اس کا سبب بنو تو ایسی صورت میں اس کو ترک کر دینا چاہیے. اس پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو میں پہلے کبھی سنا چکا ہوں کہ ایک ہوٹل تشریف لے گئے, دیوبند سے غالباً دہلی تشریف لائے تھے, تو وہاں ایک ہوٹل میں جانے کا اتفاق ہوا کھانا کھانے کے لیے. تو وہاں پر میز کرسیاں تھیں, تو دو طالب علم جو تھے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنا رومال نیچے بچھا کر اور کھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ مناسب نہیں ہے, میز کرسی پر ہی کھا لو, کوئی گناہ تو نہیں. کہا کہ نہیں, ہم تو نیچے بیٹھ کے کھائیں گے, اس لیے کہ سنت سے قریب عمل یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھایا جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایسی صورت میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے یہاں پر بیٹھ کر, تو تم سبب بنو گے اس کا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اوپر بیٹھ کر کھا لو. اور اس پر فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. اور واقعہ یہ سنایا کہ سلمان آمش بہت بڑے امام گزرے ہیں. آمش ان کا لقب تھا اس لیے کہ وہ چندے تھے. بعض لوگ آنکھوں سے چندے ہوتے ہیں, سورج کی روشنی میں دیکھ بھی نہیں سکتے دن میں, تو ان کا معاملہ بھی یہ تھا. لیکن تھے بہت بڑے امام اور بہت بڑے عالم تھے, مجھے اس وقت ذہن میں, لیکن غالباً امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے. تو ان کا ایک شاگرد تھا اور وہ تھا آرج لنگڑا. یہ دونوں استاد شاگرد شام کے وقت کبھی بازار جایا کرتے تھے ضرورت کے تحت. تو یہ جو شاگرد تھا یہ استاد کے ساتھ بس چپکا ہی رہتا تھا ہر وقت, تو لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے کبھی. ایک دن استاد نے کہا کہ بھائی آئندہ ہم بازار اکٹھے نہیں جائیں گے. فرمایا کہ کیوں, اس میں کیا خرابی ہے ہم اگر ساتھ جاتے ہیں تو؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, اور ساتھ جانا کوئی ضروری تو ہے نہیں, جب نہیں جائیں گے تو کوئی مذاق نہیں اڑائے گا. تو شاگرد نے کہا کہ اس میں ہمیں کیا حرج ہے, ہمیں تو ثواب ملتا ہے اور وہ گناہگار ہوں گے. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ بھی گناہگار نہ ہو, اصل تو عمل یہ ہے کہ ہم اگر یہیں رہیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ بھی گناہگار نہیں ہوں گے. تو اس لیے اگر ساتھ جانے سے اس کوئی مسلمان گناہگار ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم سبب بن رہے ہیں مذاق اڑانے کا اڑوانے کا, تو ایسی صورت میں پھر اس کو ہم ترک کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر. تو بظاہر یہ بات بترانی تھی کہ بھئی کوئی ساتھ جانا جب فرض اور واجب نہیں ہے, لیکن یہ عمل اس وقت ہے جب مستحب اور مستحب اور آداب والا معاملہ ہو تو پھر تو ترک کر دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی سنت متواترہ ہے, اب اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ایسی صورت میں تو اگر وہ مذاق اڑائے گا تو خود بخود گناہگار وہ ہوگا, اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ بھئی یہ سنت عمل ہے اس کا تم مذاق مت اڑاؤ, ورنہ یہ ہمارا مذاق نہیں, اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہو گئی, اور خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو پھر ان کو سمجھایا جائے. لیکن یہ بات ہو رہی مستحب اور آداب کے معاملے کی, کہ جو چیزیں مستحب ہیں یا آداب ہیں اگر کوئی شخص ان کا ترک کر دے تو اس کو ایسی نکیر نہ کی جائے. ترغیب تو دلاؤ, ترغیب دلانا اور چیز ہے, لیکن اس پر ایسی نکیر نہ کی جائے کہ جیسے فرض اور واجب پر نکیر کی جاتی ہے. یہ اصل چیز. جیسے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے اور آ کر دین کی بات سنا کرتے تھے. جب کچھ وقت گزر گیا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم ہمارے پاس آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہو, ایک عرصہ ہو گیا, تو اب کم از کم داڑھی رکھ لو. ان صاحب نے دوسرے دن آنا بند کر دیا. دوسرے دن سے کئی دن بعد پوچھا کسی سے کہ وہ فلاں صاحب آیا کرتے تھے تو کیا ہوا, آئے نہیں, آتے نہیں؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں وہ آتے نہیں, غالباً آپ نے انہیں ٹوک دیا تھا اس لیے اب نہیں آتے. یعنی وہ شرمندہ تو ہوئے لیکن آنا چھوڑ دیا. تو حضرت اس پر بڑا رنج فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ افسوس میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی. یعنی ابھی توا گرم نہیں ہوا تھا صحیح طرح سے. اگر توا صحیح گرم ہو جاتا تو جو بات میں کہتا وہ اثر رکھتی. اس لیے جب تک سامنے والے میں صلاحیت پیدا نہ ہو اس کو ترغیب ایسے انداز میں مت دو کہ جس سے وہ بدک جائے, بلکہ اس طرح سے اس سے بات کی جائے. کما پھر فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ آتا رہتا تو کم از کم کان میں دین کی بات تو پڑتی ہی رہتی, اور جب کان میں دین کی بات پڑتی رہتی تو ایک دن امید ہے کہ خود ہی عمل بھی کر لیتا. تو اس لیے جہاں تک مستحب عمل کا تعلق ہے یا آداب کا تعلق ہے تو اس پر نکیر کرنا درست نہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ اس کو بتا دی جائے کہ بھئی یہ عمل یہ آداب میں سے ہے, یہ مستحبات میں سے ہے. کیونکہ مستحب عمل کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل جو کرنے کے قابل ہے, لیکن اگر کسی نے نہیں کیا یا کوئی ادب ہے اس ادب پر عمل نہیں کیا تو گناہ نہیں کیا اس نے کوئی, لیکن ایک افضل عمل اس نے ترک کر دیا. تو اس کی ترغیب ایسے انداز میں دلائی جائے کہ جس سے مقصد فوت نہ ہو ہمارا اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے والا بتکے بھی. تو یہ ہے اصل میں ایک تیسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی کہ منکر اور جو آداب مستحب اور جو آداب کی چیزیں ہیں ان پر آدمی سختی کے ساتھ نکیر نہ کرے. چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ فرائض و واجبات کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں بھی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو اختیار کرنا چاہیے اور بعض موقعوں پر ان کو بھی ترک کر دینا چاہیے. مثلا کوئی آدمی دین کی بات کسی کو کہنا چاہتا ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہے یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یا اہل ایمان کی صفات بیان کی, اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے, بلائے, اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے, جس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر, برے کاموں سے روکنا, اچھے کاموں کا حکم کرنا, یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے. چنانچہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ مومن مرد آپس میں, اسی طرح مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست, اور یامرون بالمعروف نیکیوں کا حکم کرتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ خاص اہل ایمان کی یہ صفات میں سے ہیں کہ وہ اچھے کاموں کا حکم کرتے رہیں اور برائیوں سے روکیں. آج ہمارے یہاں اس معاملے میں بھی افراط و تفریط ہے. بعض لوگ تو کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں, فواحش کا ارتکاب ہو رہا ہے, گناہ ہو رہے ہیں, گانے چل رہے ہیں, ڈرامے اور فلمیں چل رہی ہیں, اور بے حیائی ہو رہی ہے سامنے, لیکن کوئی شخص ان کو روکتا نہیں. تو نہیں عن المنکر کا جو حکم ہے وہ ہم نے بالکل پسے پچھ ڈال رکھا ہے. تو ایک طرف تو بعض لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہی نہیں کسی کو جو جس کا جی چاہے کرتا رہے, یہ کہنا سننا ہم نے بالکل ترک کر دیا. اور دوسری طرف بعض لوگوں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو شخص بھی ہاتھ میں آ گیا بس اس کو جو ہے وہ یہ اس حکم پر عمل کرانے کی کوشش کی, یعنی روکتے ٹوکتے رہے اور اس کو مشغلہ بنا لیا, تو یہ بھی درست نہیں. تو گویا کہ دونوں جانبیں انتہا پسندی کو جاتی ہیں. ہر وقت ایک ہی چیز کو لے کے آدمی بیٹھا رہے کہتا رہے تو دوسرا آدمی تھک جاتا ہے, تنگ آ جاتا ہے, اور دوسری طرف یہ کہ بالکل کچھ نہ کہیں تو پھر وہ شیر ہوتے چلے جاتے ہیں. گویا کہ ہمارے سامنے کوئی شخص گناہ کر رہا ہے لیکن ہم اس کو روکنے پر بھی قدرت نہیں رکھتے. تو اس لیے فرمایا کہ اصل میں یہ افراد و تفریط ہے, دونوں میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو. اور اعتدال کا راستہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اچھے کام کا حکم کرو یا کسی کو برے کام سے روکو تو یہ دیکھ لو کہ جس وقت میں یہ کام کر رہا ہوں اچھا کام کا حکم کرنا یا برے کام سے روکنا جس وقت میں یہ حکم کر رہا ہوں تو جس شخص کو کر رہا ہوں وہ شخص اس میں منہمک ہے اگر اور اتنا انہماک ہے کہ میری بات کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا اس طرف اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں. جب وہ شخص اس سے فارغ ہو جائے تو اکیلے میں تنہائی میں پھر اس سے بات کی جائے کہ بھائی تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو, تم کیا کر رہے ہو, یہ تو سخت گناہ کا کام ہے, بری بات ہے. میں نے اس وقت اس لیے نہیں کہا کہ سب لوگوں کے سامنے کہنا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن تم میرے دینی بھائی ہو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنایا ہے, لہذا آپ تنہائی میں تم سے کہتا ہوں خدا کے لیے عمل نہ کرو, یہ بڑے گناہ کا کام. ہو سکتا ہے اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گناہ ہے, تو تنہائی میں اس کو بعد میں کہو. اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا, اس کو اس نے کہہ دیا اور کہنے کے نتیجے میں اس نے اس شخص نے بات بھی نہیں مانی بلکہ اس کا استہزاء کرنا شروع کر دیا, مذاق اڑانا شروع کر دیا, تو بات یہ بھائی کہ یہ میں بات کر رہا ہوں فرائض اور واجبات کی, کہ آپ اس کو کرنے کا کہہ رہے ہیں یا کسی برے کام سے بے حیائی, مثلا کوئی شخص شراب پی رہا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی شراب مت پیو یہ صحیح نہیں, اور وہ اس وقت بالکل اس حالت میں ہے کہ مدہوش بالکل, اب اگر خدا نہ کرے وہ کہے کہ جاؤ جاؤ میں تمہاری بات نہیں مانتا میں تو پیوں گا, قرآن مجید سے حرمت ثابت ہے شراب کی, اگر کوئی شخص جو ہے اس کو حلال سمجھے گا یا کہے گا تو پھر مسلمان تو نہیں رہے گا, اور سبب بنے ہم ایسے وقت میں اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. جب وہ اس سے فارغ ہو جاتا اپنی اصل حالت میں ہوتا تب اس کو دین کی بات کہی جاتی. تو اس لیے جب ہم کسی کو اچھے کام کا حکم دیں یا بری بات سے روکیں تو اس وقت یہ دیکھ لیں کہ یہ شخص ہماری بات مان لے گا یا نہیں مانے گا, اگر مان لے گا ماننے کا احتمال غالب ہے تو آپ کہہ دیجیے, اور اگر گمان یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ مانے گا نہیں بلکہ مذاق اڑائے گا استہزاء کرے گا تو اس وقت یہ بات کہنا پھر جائز نہیں ہے. وہ جو نہیں عن المنکر کا حکم ہے اس وقت ساقط ہو جائے گا. یا اسی طریقے سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ استہزاء تو نہیں کرے گا مذاق تو نہیں اڑائے گا لیکن مجھے تکلیف پہنچائے گا, ہو سکتا ہے میری پٹائی کرے, ہو سکتا ہے مجھے مار ڈالے, تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی شخص نہیں عن المنکر یا امر بالمعروف کو ترک کر دے گا تو اس کا یہ جائز ہے, لیکن اگر کر دے تو بہتر ہے, یعنی کرنا بھی جائز ہے اس لیے کہ تکلیف سہ لے, لیکن اس صورت میں جبکہ مذاق اڑانے والا معاملہ اس وقت نہ کرے اس لیے کہ وہ زیادہ برائی کی طرف جاتی ہے پھر بات. لیکن یہاں صرف اپنی ذات کی بات ہے چونکہ کہ ممکن ہے مجھے تکلیف پہنچائے, تو اس تکلیف کو برداشت کر لے اگر اس میں قوت اور طاقت ہے, اور دین کی بات کیا ہے تو دیکھیے اس میں بھی وقت, اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں فرائض و واجبات کے سلسلے میں, اور دوسرا یہ کہ انفرادی تبلیغ کے سلسلے, ایک دوسرے کو جو آدمی نصیحت کرتا ہے اس سلسلے کی, اس میں اس کا احتمال اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں کہیں حکم دیا ہے اس کو اسی طرح سے بتلایا کہ تم جب بات کرو تو اس انداز میں کرو کہ دوسرا آدمی تمہاری بات کو سن کر نصیحت حاصل کر لے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا تو ساتھ میں کہہ دیا کہ ذرا اس سے نرمی سے بات کرنا, قولا لہ لینا, اور ساتھ میں فرمایا کہ لعل لہ یتذکر او یخشا, شاید کہ تمہاری اس نرمی سے وہ نصیحت حاصل کر لے, اللہ سے ڈر جائے اور راہ راست پر آ جائے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم جس کو بھی دین کی بات بتاتے ہیں جو آدمی کے دین کی بات نہیں سن رہا یا وہ دین کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو یقیناً وہ فرعون سے زیادہ بدتر آدمی نہیں ہوگا, اور نصیحت کرنے والا موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر حق پرست نہیں ہو سکتا. جب اللہ نے ان کو یہ کہا کہ نرمی سے بات کرنا تو ہمیں کتنا چاہیے کہ ہم کتنی نرمی سے بات کریں, مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو مشتعل نہ کریں, اس انداز میں دین کی بات کریں تاکہ وہ اس کو قبول کر لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک نبی کو قوم نے یہ کہا قوم نے نبی کو یہ کہا کہ انا لنراک فی سفاہت و انا لنظنک من الکاذبین، کہ ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں علیہ باللہ، اور ہم آپ کو جھوٹا جانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ بیوقوف ہوگا تو یہ تیرا باپ، ایسا نہیں کہا، بلکہ جواب میں صرف یہ کہا کہ یا قوم لیس بی سفاہت، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، البتہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو جو ذمہ داری اللہ نے میرے اوپر رکھی ہے، وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں تم تک بات پہنچا کر. تو دیکھیے کیسے انداز میں جواب دیا، انہوں نے تو کہا تھا کہ بیوقوف ہو، جھوٹے ہو، لیکن انہوں نے اس طرح کا جواب نہیں دیا. چنانچہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نے نبی سے کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو سری گمراہی میں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکن رسول من رب العالمین، کہ میں گمراہ نہیں ہوں لیکن میں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، اللہ کا میں نبی ہوں، اس لیے پیغام حق تم تک پہنچا رہا ہوں. تو بہرحال ان تمام باتوں سے جو حاصل نکلتا ہے وہ یہ کہ جو بات دین کی ہم کسی کو کہیں تو اس کے لیے اگرچہ ہماری بات درست ہی ہو تب بھی موقع محل دیکھنا چاہیے، کس وقت ہم کہیں کس وقت نہ کہیں، جب موقع کہنے کا ہو تو بھی کہنے کا انداز درست ہو اور نیت بھی صحیح ہو، نیت اپنی بڑائی جترانا مقصود نہ ہو، اپنی علمیت جترانی مقصود نہ ہو، بلکہ اصل یہ ہے کہ دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہو اور پوری خیر خواہی کے ساتھ دین کی بات کہہ دوں. بس یہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ جب بھی کہی جائے گی وہ انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گی، اور اگر کہیں فائدہ نہیں پہنچتا تو سمجھ لو کہ یا تو بات حق نہیں ہے، یا طریقہ حق نہیں ہے، یا نیت درست نہیں ہے، تین باتوں میں سے ایک کہیں نہ کہیں خامی ہے، تب نقصان پہنچائے گی، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی صحیح بات کہے اور اس کا اثر نہ ہو، البتہ طریقہ کہنے کا درست ہونا چاہیے. تو اس بات کو ہمیں پلے سے باندھ لینا چاہیے، پلو سے، کہ آدمی حق بات کہے دوسروں سے، حق طریقے سے کہے، حق نیت کے ساتھ کہے. انشاءاللہ جب ہم ان تین چیزوں پر عمل کریں گے تو ہماری بات کا اثر دوسرے کے دل میں ہوگا اور انشاءاللہ وہ بات کو مان لے گا. اور اصل اپنی بات منوانی نہیں ہے، اصل تو اللہ اور رسول کی بات کو منوانا ہے، لیکن ایسے طریقے پر کہ جس سے وہ قابو میں آ جائے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہیں بھیجا اور آپ نے ان کو نصیحتیں فرمائی اور فرمایا کہ ایک ایک چیز کا مطالبہ ان کے سامنے رکھنا، سارا کا سارا دین اکٹھے ایک ہی دم مت رکھ دینا، بلکہ ان کو ایک ایک چیز کی خوبیاں بتلانا کہ دیکھو بھائی نماز اللہ نے فرض کی ہے دن رات میں 5 مرتبہ، جب وہ نماز پر آ جائیں پھر اس کے بعد اگلا حکم بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ بھی فرض کیا ہے سال میں 1 مہینے، اور جب وہ اس پر بھی عمل کر لیں پھر ان کو تیسری بات بتلانا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر مال ہے تو زکات بھی، زکات کا بھی حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ نے اگر مال دیا ہے تو حج بھی ہم پر فرض کیا گیا ہے. تو تھوڑی تھوڑی سی بات ان کو پہنچاؤ، جب وہ اس پر عمل بھی کر لے، ان کے ذہن میں آ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے، پھر اگلی بات کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اخلاص سے نیت ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ ان چیزوں کو بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. انصاف کا بیٹا بیمار ہے، تکلیف میں ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور فرما دیں اور اپنے فضل خاص سے اسے شفا عطا فرما دیں. اور ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں سے رشتہ داروں میں سے، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا، شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ بیمار جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب کو صحت کامل عطا فرما دے. اے اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے عزیزوں رشتہ داروں میں سے جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ عافیت والے معاملے فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ دین پر عمل کرنا آسان فرما دے، دین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں اور پورے پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم سے پہلے جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.